خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ گر آرزو قبول دعا ہو اے لوگو، بروز جمعہ پڑھو تم درود پر اوقات، دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی بر آور حاجات۔ قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامات و برکات۔ یعنی اگر دعاؤں کی قبولیت کی تمنا رکھتے ہو تو اے لوگو، جمعہ کے دن ہر وقت درود پاک پڑھتے رہو۔ دعا کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا جائے تو دعا قیامت تک بھی قبول نہ ہوگی۔ دعا درود پاک کے صدقے ہی قبول کی جاتی ہے۔ درود پاک کی یہ عزت و برکت روایات سے ثابت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے اور سچے کلام میں فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، یاد رہے کہ نشیب و فراز، اب جو یہاں نشیب و فراز سے مراد جو ہے نا، وہ دکھ درد پریشانیاں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، شفا بھی مل جاتی ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں، خوشیاں بھی مل جاتی ہیں، زندگی کے سفر میں مشکلات بھی آتی ہیں اور آسانیاں بھی ملتی رہتی ہیں۔ اور امت مسلمہ کی 1500 سالہ ایک روایت ہے کہ جسے اب ہم کافی حد تک جو ہے وہ فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی جس کو ہم چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ روایت کیا ہے کہ دکھ درد پریشانیوں اور مصیبتوں میں اللہ کریم کے ساتھ لو لگانا، ورد و وظیفے اور روحانی علاج اپنانا، تو یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے شروع ہوں تو پچھلی صدی تک اپنی تاریخ دیکھیں، ورد و وظیفے، دم درود، روحانی علاج، یہ مسلمانوں کی عمومی عادات کا حصہ تھے، جبکہ اب یہ عادات جو نا بالکل جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوئی مگر کم ہو چکی ہے، اور بعضوں میں الحمدللہ الکریم ہے بھی۔ البتہ اس طرف توجہ کم ہے، اور ہماری جو زیادہ تر جو توجہ ہے نا وہ ہے ظاہری اسباب کی طرف۔ بیمار ہوئے تو پہلی نگاہ اٹھتی ہے ڈاکٹر کی طرف، کوئی قانونی مسئلہ ہو گیا تو تو پہلا خیال وکیل کی طرف جاتا ہے، سوچ وکیل کی طرف جاتی ہے، روپے پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے، مالی مسائل ہو گئے، تو اب توجہ کہاں جاتی ہے؟ دوست اور احباب کی طرف۔ حالانکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے، طبیب کے پاس جائے تو یہ برا ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وکیلوں کے پاس بھی جانا چاہیے کہ قانونی مسائل کے لیے۔ اسی طرح ظاہری اسباب جو ہے نا یہ اپنانے چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ دار الاسباب ہے، کہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہی ہوتا ہے، اور یہاں ہمیں اسباب اپنانے ہوں گے، اسباب ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے نا توکل کی تعریف کیا ہے کہ اونٹ کو رسی سے باندھو اور پھر توکل کرو، پھر چھوڑ دو، مگر ہمیں چاہیے کہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ہم اوراد و وظائف بھی کریں، بیماریوں، پریشانیوں، دکھ درد اور تکلیفوں کے روحانی علاج بھی کیا کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قرآن کریم ہر مرض سے نجات دینے والا ہے، تو معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن کریم ہدایت کا سر چشمہ ہے، سر چشمہ ہدایت کا، اگر اس سے جنو وہ بھٹکے کو ہدایت ملتی ہے، لوگ قرآن پاک کے ذریعے راہ راست پر آتے ہیں، قرآن پاک سے دینی مسائل حل ہوتے ہیں، تو یوں ہی اس قرآن کریم میں، اس کلام پاک میں، اللہ تبارک و تعالی کے آخری کلام میں، کہ جو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اس کلام میں جسمانی بیماریوں کی شفا بھی موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک، کہ یہ ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور یہ ہمیں شفا بھی دیتا ہے۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میڈیکل کی دواؤں کا ایک اپنا اثر ہے، طب یونان کی جڑی بوٹیوں کا ایک اپنا اثر ہے، ہومیوپیتھی کے نسخوں کا ایک اپنا اثر ہے، ان سب بلکہ دنیا کی تمام تر دواؤں میں سے جو سب سے بہترین دوا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت بڑے مفسر ہیں، تو تفسیر کبیر میں بڑی خوبصورت روایت لکھی، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں درد ہوا۔ اب دیکھیں کہ ہمیں اگر درد ہو تو ہم ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں جب درد نے حاضری دی، جب ان کو جب یہ آزمائش آئی، تو ان کے شان و عظمت کے کیا کہنے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر حاضر ہوئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو درد ہوا تو کوہ طور پر حاضر ہوئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اے اللہ پیٹ میں درد ہے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ جنگل میں جائیے اور فلاں جڑی بوٹی کھا لیجئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں پہنچے، جڑی بوٹی حاصل کی، کھائی اور آرام آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر پیٹ میں اسی طرح کا درد ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علاج تو معلوم تھا، چنانچہ جنگل میں گئے، وہی جڑی بوٹی کھا لی، مگر خدا کی قدرت کے اس بار جو ہے وہ جڑی بوٹی استعمال کرنے کے بعد پیٹ کے درد میں جو ہے وہ افاقہ نہیں ہوا، پیٹ کا درد کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا. کہ پہلے تو درد آلہ کا ٹھیک ہو چکا تھا، مگر اب جو وہ درد بڑھ گیا. بڑی حیرانی ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پھر کوئی طور پر حاضر ہوئے اور اپنے پیارے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا معاملہ سمجھ نہیں آیا، پہلے جڑی بوٹی کھائی تھی تو آرام آیا تھا، اب کھائیے تو درد میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا، اے موسیٰ پہلے میرے حکم سے گئے تھے، میری مشیت شامل تھی تو شفا ملی، اب کی بار اپنی مرضی سے گئے ہو، میری مشیت شامل نہیں تھی تو درد بڑھ گیا. اے موسیٰ کیا آپ نہیں جانتے، بے شک دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، میرا نام اسے شفا والی بناتا ہے. اللہ اکبر، پتا چلا کہ یہ اللہ کریم کا نام، اللہ کریم کا کلام، یہ اللہ کریم کا کلام ہے کہ جس میں ذاتی طور پر شفا موجود ہے، اور باقی جتنی بھی دوائیں ہیں، ایلوپیتھک ہوں، ہومیوپیتھک، یونانی دوائیاں، یہ ہمارے جو حکمت والی دوائیاں یا گھریلو ٹوٹکے، ان میں شفا تو آتی ہے، مگر اللہ کریم کے نام اور کلام کی برکت سے آتی ہے. اس لیے خدا نہ خواستہ اگر بیماری آ جائے تو ضرورتاً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کا بھی سلسلہ ضرور کریں اور عدو وظائف بھی پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکات نصیب ہوں گی. اور پیارے اسلام بھائیو، یہ یاد رہے کہ دیگر دوائیں تو تب اثر کرتی ہیں کہ جب آدمی بیمار ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ جب بخار آیا تب آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، گھنٹہ دو گھنٹہ، ایک دن، دو دن اس بخار میں جو ہے وہ تپنا ہوگا، جلنا ہوگا، تب جا کر یہ دوائیں اثر کریں گی. جبکہ اوراد و وظائف، روحانی علاج اور دعاؤں کی برکت یہ ہے کہ ان کے ایک برکت یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے پیشگی ہی بیماریوں اور پریشانیوں کو روکا جا سکتا ہے. اب یہ کیسے، آئیے یہ سنتے ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح و شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، فرمایا صبح کو پڑھے تو شام تک، اور شام پڑھے تو صبح تک، کوئی بڑی پریشانی اسے نہیں پہنچے گی. ہم جو کھانے کی دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے، یا حیو یا قیوم، اس میں کیا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہم جو کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، اور صبح و شام جو پڑھنی ہے اس میں کیا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سمیع بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور علیم بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. طبرانی شریف میں روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے تو یہ وظیفہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری ایسروحا، اس میں سب سے جو چھوٹی بیماری جو آسان بیماری ہے وہ ہے غم, اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی 100 مرتبہ لا حول شریف پڑھے اسے کبھی تنگ دستی نہ ہوگی. تو پتا چلا کہ اگرچہ ابھی بیماری آئی نہیں, بندہ بالکل ٹھیک ہے, تندرست ہے, پھر بھی روزانہ لا حول شریف اگر پڑھ لیا کرے تو اللہ کریم نے چاہا تو اس کی برکت سے بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا. دوسرے کہ جو کوئی 100 مرتبہ پڑھے گا تو تنگ دستی سے بھی وہ محفوظ رہے گا, چونکہ تنگ دستی یہ بھی جو نا سمجھے کہ بہت بڑی بلا ہے, یہ بھی ایک طرح سے بہت بڑی بیماری ہے. پیسے تو ٹھیک ٹھاک ہیں مگر تنگ دستی ہے. اب کیا ہے کہ یہ پیسے نظر نہیں آئیں گے, پیسے نہیں ہیں, یہ بھی تنگ دستی میں آئے گا. کیونکہ تنگ دست ہاتھ جو نا تنگ ہونا, ویسے زیادہ تو اس پر ہے یہی کہ پیسے نہیں ہیں یا پیسے ہیں مگر وہ استعمال نہیں کر پا رہا, اس ہاتھ اس کا تنگ ہے, یعنی اس پیسے سے مراد اسی ملکیت میں ہے سب کچھ, زمین ہے بک نہیں رہی, اور ہاتھ ایسا تنگ دست ہوگا ظاہر ہے کہ زمین بک نہیں رہی تو کیا کہاں سے خرچہ کرے گا, پیسے کہاں سے لائے گا, تو وہی ہاتھ تنگ دست. تو اگر دیکھا جائے تنگ دست جو ہے نا یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے, تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں تنگ دستی سے بچائے. امیر سنت کا یہ رسالہ ہے تنگ دستی کے اسباب. یہ رسالہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ بعض اسباب اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ وہ اگر اسباب اپنا دے وہ اعمال کرتا ہے تو ان سے بھی تنگ دستی آ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک روایت ہے حجاج بن یوسف اپنے وقت کا بہت ظالم حکمران تھا, بہت بڑا ظالم تھا, اور اس بدبخت نے جو ہے وہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا, اس نے بہت ظلم ڈھائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. اب حجاج بن یوسف جو ہے وہ کئی دن تک جو ہے وہ انتظار کرتا رہا اور یہ بے چین تھا کہ کب انس بن مالک میرے قابو میں آئیں اور میں انہیں شہید کر دوں. آخر ایک مرتبہ اس کی یہ بری تمنا پوری ہو ہی گئی کہ حجاج بن یوسف نے اپنے سپاہی بھیجے اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لے آئے. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف کے سامنے تھے. حجاج بولا انس کیا جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جانتا. تو یہ بولا میں آپ کو بری طرح سے قتل کرنا چاہتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے. اب یہاں یقین کی بات دیکھیے کہ حجاج بن یوسف ظالم ترین حکمران تلوار لیے سامنے کھڑا ہے, دربار بھی اس کا, آس پاس سپاہی بھی اس کے, چیلے چالے بھی سب اسی کے آس پاس, اور اب یہ صراحتن قتل کی دھمکی بھی دے رہا ہے. اس کے باوجود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتا. تو حجاج نے کہا آخر کیوں, کیا رکاوٹ ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی, میں وہ دعا پڑھ چکا ہوں, لہذا تو ہرگز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. یا شکان رسول, یا شکان صحابہ و اہل بیت, یہ بڑی پیاری دعا ہے اور اسے دعائے انس بن مالک بھی کہتے ہیں, اور یہ ہے تو لمبی دعائیں, لہذا جس سے بن پڑے وہ پڑھ دے. خیر حجاج بن یوسف نے کچھ باتیں مزید کی, بالآخر بہت ادب سے کہا اے انس آپ جو وہ گھر تشریف لے جائیے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے. ایک خادم کہنے لگا اے حجاج تم تو کتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کب انس بن مالک ہاتھ آئیں گے، اور آج جب وہ سامنے آئے تھے موقع بھی تھا اور تم نے انہیں یوں ہی جانے دیا؟ تو حجاج بولا، اللہ کی قسم میں نے ان کے کندھے پر دو شیر دیکھے، جب بھی ان سے گفتگو کرتا تھا وہ شیر میری طرف لپکتے تھے، اس لیے میں نے انہیں چھوڑا اور اپنی جان بچائی۔ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ پتا چلا یقین پختہ ہو، یقین مضبوط ہو اور بندہ اللہ کریم کے نام پکارے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھتا رہے، ورد و وظیفے کرتا رہے، تو انشاءاللہ الکریم آئی ہوئی مصیبت خود بخود ٹل جائے گی، اور ٹل جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اہم وضاحت ہے جو میں کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ جو لوگ ورد و وظیفے کرتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں شیطان ایک یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو وظیفہ بھی پڑھتا ہوں لیکن بیمار تو پھر بھی ہو گیا، پریشانی تو پھر بھی آ گئی، مصیبت تو پھر بھی آ گئی، تنگ دستی تو پھر بھی آ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان ہے، اس نے تو وسوسہ دینا ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ اوراد و وظائف میں اثر جو ہے نا وہ ہمارے یقین سے آتا ہے، کہ یقین یاد رہے کہ یقین جتنا پختہ ہوگا، یقین جتنا کامل ہوگا، وظیفہ اتنا ہی پر اثر ہوگا۔ اور دوسری یہ بات رکھے ذہن میں کہ غیب کا علم اللہ کریم جانتا ہے۔ ہمارے اوپر پتہ نہیں کون سی مصیبت آنے والی ہوگی جو اس وظیفے کی برکت سے ٹل چکی ہوگی اور ہمیں اس کی خبر تک ہی نہیں۔ ممکن ہے کہ ہارٹ اٹیک ہونا تھا، ممکن ہے کہ بڑا خطرناک جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ممکن ہے کوئی بہت بڑا حادثہ ہونا تھا، کوئی بہت بڑا مالی نقصان ہونا تھا، ممکن ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی کسی کو جو نا کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس وظیفے کی برکت سے جو ہے وہ، جیسے ہارٹ اٹیک ہونا تھا تو اس وظیفے کی برکت سے جو ہے وہ پٹھے وغیرہ پھر بات جو ہے وہ ٹل گئی، یعنی جسم کے کسی اور عضو کو جو نا تھوڑا سا نقصان ہو گیا یا درد اٹھ گیا۔ ممکن ہے دکان میں آگ لگنی تھی اور اس وظیفے کی برکت سے جو نا وہ ہماری بکری کم ہو گئی اور یوں یہ بات ٹل گئی۔ اور کتنی مرتبہ ہم سڑک سے جو وہ گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو گاڑی جو ہے نا وہ اسپیڈ سے جو وہ گزر جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ ٹھنڈی سانس لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں شکر میں بچ گیا، اللہ کا شکر میں بچ گیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا گلی میں کھیل رہا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار آتا ہے اور اسپیڈ سے موٹر سائیکل نکل جاتی ہے، بچے اور موٹر سائیکل میں بالکل معمولی سا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ یہ بچہ بچ جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کے والد نے کوئی وظیفہ کیا ہو، درود اذکار پڑے ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہو اور اس دعا کی برکت سے یہ ہوا ہو کہ اس پر کوئی چھوٹی مصیبت آ گئی اور اس کا یہ بچہ اس طرح گلی میں حادثے سے بچ گیا۔ اسی طرح جو موٹر سائیکل سوار ہے اس نے جو ہے سواری کی دعا پڑھ لی، سواری کی دعا پڑھ کے یہ نکلا، بسم اللہ شریف پڑھ کے یہ نکلا، اب کیا ہوا کہ اس پر کوئی چھوٹی سی مصیبت آ گئی، اسے موٹر سائیکل پہ کوئی پرزا خراب ہو گیا یا اس کے سر میں درد اٹھایا اور یوں جو ہے نا یہ بڑے حادثے سے بچ گیا۔ چونکہ بچے کا اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو موٹر سائیکل سوار بھی پھنسے گا، دونوں پھنسے، ذرا کہ وہ بھی آزمائش میں آیا، بچہ بھی اور یہ بھی آزمائش میں آیا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یقین مضبوط رکھیں، یقین پختہ رکھیں اور اوراد و وظائف جو ہے وہ کرتے رہیں۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں جو کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، ایک مرتبہ آپ کے بیٹے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلموں کے ہاں قید ہو گئے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی عادت تھی کہ جو مشکل ہوتی, جب مشکل آتی, جب پریشانی آتی, تو اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہی حاضر ہوتے تھے. چنانچہ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. معاملہ عرض کیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی طرح اپنے بیٹے کو پیغام بھیجو, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ کثرت سے پڑھے. اب ادھر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچا, یعنی حضرت عوف بن مالک تک پیغام پہنچا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وظیفے کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ ان کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں اور وہ دشمنوں کی قید سے نکل کر ایک اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں گے وظیفہ کن کا بتایا ہوا تھا, خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا تھا. کن کو بتایا؟ اپنے صحابی کو بتایا. اور کن کے لیے بتایا؟ وہ بھی صحابی تھے. بہرحال ہمیں روحانی علاج کا ذہن بنانا چاہیے, اور یاد رہے کہ یہ روحانی علاج کرنا, یعنی دم کرنا, ورد و وظیفہ پڑھنا, یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ طبیبوں کے طبیب ہیں, ظاہری اسباب کے ساتھ بھی علاج فرمایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی فرماتے تھے. ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معوذات, یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کرتے تھے. بخاری و مسلم میں روایت ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام علیہ رضوان سفر پر تھے. راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ کرام علیہ رضوان سے عرض کی کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے, کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ہاں میں دم کر دوں گا. چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ساتھ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کیا, جس کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا. حضرت خارجہ بن صلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا جان سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, وہاں سے واپسی پر میں ایک قوم کے پاس سے گزرا, ان کا کوئی شخص پاگل تھا جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم اس کا علاج کر سکتے ہو؟ چنانچہ میں نے 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس کی برکت سے وہ پاگل شخص بالکل ٹھیک ہو گیا. قیصر روم, یہ روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے, اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو بھیج دیجئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی. قیصر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد سر ختم ہو جاتا, اور جب سر سے اتارتا تو درد سر پھر شروع ہو جاتا. اسے بڑا تعجب ہوا. آخر کار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا, یعنی اس نے کھولا تو اس میں سے ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. اب یہ ظاہر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نے یہ ایک طرح سے جو وہ تعویذ لکھا تھا، تعویذ ہی تھا، اگر کوئی چیز پڑھے تو اسے ذرے ورد و وظیفہ کہتے ہیں، اور اسی چیز کو اگر لکھ کر اگر ہم کسی بچے کے گلے میں لٹکا دیں یا کسی بڑے کے گلے میں لٹکا دیں تو وہ بن گیا تعویذ۔ خیر اس حوالے سے اور بھی دلائل ہے تعویذات کے حوالے سے، اللہ کریم سے دعائے کہ اللہ کریم ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، ہماری مصیبتیں دور فرمائے، ہماری بیماریاں دور فرمائے، اور بالخصوص ہمیں گناہوں کی بیماری سے اللہ کریم ہمیں شفا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عہد و وظائف کی بات چلی تو بیان آج ہم نے سنا، تو اس کے لیے کہ مدنی پنج سورہ، اس میں بھی جو ہے وہ کئی دعائیں معصورہ لکھی ہوئی ہے اور عہد و وظائف اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو آپ اس سے بھی جو ہے وہ ورد و وظیفہ لے سکتے ہیں۔ بھائی یہ یاد رہے کہ جو بھی ورد یا وظیفہ اگر کرنا ہو یا پڑھنا ہو تو مخارج درست ہونے چاہیے، اگر مخارج درست نہ ہوئے تو پھر کام بننے کے بجائے بگڑ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس کے لیے کہ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجئے، وہاں جب اپنے مخارج درست کیجئے، صحیح سے قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھیے۔ انشاءاللہ الکریم اگر آپ نے صحیح طریقے سے جو مدنی قاعدہ پڑھ لیا نا تو پھر انشاءاللہ الکریم کوئی بھی ورد و وظیفہ ہوگا آپ جو ہے وہ بغیر کسی کی محتاجی کے آپ خود جو ہے وہ صحیح مخرج کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی